أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة انبیاء چل رہی ہے اس میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اور ان کے ساتھ ساتھ آخرت کا تذکرہ قیامت کا تذکرہ وہ سب اس سورت کے اندر ہے۔ پچھلے درس میں جو درس ہوا تھا اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا قصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات گزرے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ گزرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ و اسماعیل و ادریس و ذل کفل، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، و ذل کفل اور ذل کفل بھی، مطلب یہ ہے کہ دو تو نبی تھے اسماعیل اور ادریس، لیکن حضرت ذل کفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے اور حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے، نبی نہیں تھے ولی تھے۔ ان کا واقعہ بھی اس طریقے سے یہاں پر آ گیا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دونوں پیغمبروں کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ نبی تھے اور جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ ان کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے جو امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ ان کا یہ بیان کیا کہ جب حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، جب یہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو انہوں نے چاہا کہ میں اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد، جو دین کے کام میں کرتا ہوں، میرے دین کے کام میرے انتقال کے بعد یہ میرے خلیفہ کرتے رہا کریں۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے تمام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، حضرت یسع علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا کسی کو خلیفہ نامزد کروں، لیکن میرا خلیفہ بننے کے لیے تین شرطیں ہیں، اگر کوئی ان تین شرطوں کو پورا کرے گا تو وہ میرا خلیفہ ہوگا اور میرے مرنے کے بعد میری طرف سے وہ دین کے کام کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے گا جس طریقے سے کہ میں رکھتا ہوں۔ ان تین شرطوں کا ذکر امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے فرمایا جو حضرت یسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفہ کے لیے مقرر کی تھی. پہلی شرط تو انہوں نے یہ بیان کی کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہو. دوسری شرط یہ بیان کی کہ پوری رات عبادت کے لیے بیدار رہتا ہو. اور تیسری شرط یہ بیان کی کہ کبھی غصہ نہ کرتا ہو. ہمیشہ روزے سے ہو, پوری رات جاگ کر عبادت کرتا ہو اور غصہ کبھی نہ کرتا ہو. مجمع میں سے ایک ایسے شخص کھڑے ہو گئے جو بالکل غیر معروف تھے, کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں تھا, بلکہ لوگ ان کو حقیر سمجھتے تھے, کوئی بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے, حقیر سمجھتے تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. حضرت یسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. کہا کہ کیا شب بیداری کرتے ہو پوری رات؟ انہوں نے کہا شب بیدار رہتا ہوں, عبادت کرتا ہوں. اور کہا کہ میں کبھی غصہ بھی نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ میں تینوں کاموں کو بہت اہتمام سے کرتا ہوں. حضرت یسیٰ علیہ السلام کو ان کی باتوں پر اعتماد نہیں ہوا کہ کیونکہ ایک بالکل دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ وجاہت والے آدمی نہیں تھے, کوئی بڑا ان کا کوئی رتبہ نظر نہیں آتا تھا, اس لیے ان کو رد کر دیا. کہا واپس چلے جاؤ, چلے گئے واپس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کسی انسان کو یہ سمجھے کہ بہت چھوٹا آدمی ہے, گرا پڑا انسان ہے, یہ کیا ہوگا, پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس انسان کا کیا رتبہ ہے, کون انسان عام انسانوں میں کتنے اونچے مرتبے کتنے اونچے رتبے کا انسان ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے, کہ بعض لوگ بالکل حقیر فقیر سے ہوتے ہیں, بالکل دیکھنے میں بالکل بے حیثیت سے نظر آتے ہیں. فرمایا کہ دیکھنے میں اتنے بے حیثیت ہوتے ہیں کہ اگر تمہارے گھروں پر آ جائیں تو تم لوگ ان کو گھروں سے نکال دو, لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنے مقرب اور مقبول بندے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرا, اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھا لیں تو اللہ تعالیٰ قسموں کو پورا فرما دیتے ہیں, اتنے اونچے مقام کے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون انسان کس رتبے کا ہے, کوئی زیادہ انسان کو ہر ایک کے ساتھ آدمی کو بڑا صحیح رویہ رکھنا چاہیے. اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے, ظاہری طور پر ایک انسان بہت اونچے مرتبے کا انسان ہوتا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ تو وہ تو صاحب ایک بالکل بے حیثیت آدمی ہم جس کو سمجھتے تھے, وہ تو اللہ کے ہاں پتہ نہیں کون سے مرتبے پر فائز ہو گیا, اور جس کو سمجھتے تھے بہت اونچے مرتبے کا ہوگا, اللہ کے ہاں اس کا وہ مرتبہ نہیں ہوا. اللہ ہی کو خبر ہے, مرتبے تو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کارآمد ہوں, میں بڑا قابل ہوں, میرے پاس بڑی تعلیم ہے, میرے پاس بڑا ہنر ہے, میرے پاس بہت بڑا عہدہ ہے, میرے پاس فلانی چیز ہے. کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس ذریعے سے اس کو رزق دے رہا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں, محنت وہ نہیں کر رہا ہوتا. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے, تم میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تم کو رزق ملتا ہے. گھر کے اندر کوئی ضعیف ہے, گھر کے اندر کوئی کمزور آدمی ہے, ملنے جلنے والوں میں کوئی کمزور انسان ہے جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے, پتہ چلتا ہے کہ سب اس کی برکتوں سے مل رہا ہے انسان کو. تو یہاں پر بھی جب حضرت ذوالکفل کھڑے ہوئے حضرت یسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون کھڑا ہو گیا جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں, رات بھر عبادت کرتا ہوں اور جو غصہ کبھی نہیں کرتا. حضرت یسیٰ علیہ السلام نے ان کو لوٹا دیا. پھر کسی اور روز اسی طرح مجمع میں خطاب کیا حضرت یسیٰ علیہ السلام نے, تب تمام لوگ چپ رہے, پھر یہی آدمی کھڑے ہو گئے حضرت ذوالکفل. اس وقت حضرت نے پھر یہی سوال کیا حضرت یسیٰ علیہ السلام نے حضرت ذوالکفل سے کہ یہ کام آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کرتا ہوں. ان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گئے اور حضرت یسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بننے میں وہ کامیاب ہو گئے، تو اس نے اپنے تمام ماتحت شیاطین کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اوپر ایسا اثر ڈالو حضرت ذوالکفل کے اوپر جس سے اس سے یہ منصب ختم ہو جائے. یہ جو منصب ان کو ملا ہے حضرت یسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کا خلیفہ کیسا ہوگا آپ اندازہ کیجئے، تو ان سے یہ منصب ختم ہو جائے کسی طریقے سے. تمام شیاطین جو ماتحت شیاطین تھے انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس پر ہمارا زور نہیں چلتا، یہ بڑے مضبوط انسان ہیں، ان کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں ہے، وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں. تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، ان کے سردار نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، ان سے میں خود نمٹتا ہوں. حضرت ذوالکفل سارا دن روزے سے رہتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے. آرام کب کرتے تھے؟ دوپہر قیلولے کے وقت میں، بس یہ آرام کا ٹائم تھا، باقی سارا دن آرام کا وقت نہیں. ایک دن جس وقت یہ قیلولے کے لیے آ کر لیٹے حضرت ذوالکفل، تو باہر کسی نے دستک دی دروازے پر، یہ اٹھ کر گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بوڑھا، اور اپنے آپ کو بڑا مظلوم ظاہر کیا کہ میں بڑا مظلوم انسان ہوں، اور اس نے اندر پہنچ کر ایک من گھڑت ایک کہانی شروع کر دی اس بوڑھے نے، اور کہا کہ میرا ایک برادری سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے میرے پر ظلم کیا. ایک لمبی لامتناہی قسم کی کہانی سنانی شروع کر دی. حضرت ذوالکفل غصہ کرتے نہیں تھے، خاموشی سے سنتے رہے، یہاں تک کہ سارا قیلولے کا وقت، ان کا آرام کا وقت ختم ہو گیا. اور حضرت ذوالکفل نے کہا کہ دیکھو بھائی، اب میرا آرام کا وقت تو ختم ہو گیا، اب تم کل صبح کو میرے پاس آنا، جب میں اپنی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو تمہارا فیصلہ کر دوں گا، تمہارا جو حق ہوگا میں دلواؤں گا انشاءاللہ جو میرے سے ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب پہنچے حضرت ذوالکفل باہر، اب دیکھا وہ آدمی آتا نہیں، بوڑھا آدمی غائب. اگلے دن بھی انتظار کیا، پھر غائب. پھر جب دوپہر کو دوبارہ سونے کے لیے آ کر لیٹے تو دوبارہ دروازے پر دستک، دیکھا تو پھر وہی آدمی کھڑا ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، میں نے تمہارا کل بھی انتظار کیا، آج صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آپ آئے نہیں، اب میں دوبارہ آرام کے لیے لیٹا، آپ پھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ پھر اس نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی کہ جس جو آدمی جس سے میرا جھگڑا تھا، اس کو جب یہ پتا چلا کہ میرا کیس آپ کے پاس چلا گیا تو وہ ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا حق دے دوں گا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا، اب میں دوبارہ انتظار کر کے آ رہا ہوں، اس نے میرا حق نہیں دیا، آپ میرا حق دلوا دیجئے. پھر ایک اس نے لمبی تقریر، ایک لمبا افسانہ گھڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ دن بھی ان کا آرام کا ختم ہو گیا. لیکن غصہ نہیں کیا، نہ رات کی شبیداری چھوڑی. اب دو دن ہو چکے تھے، دوپہر کو جو آرام کرتے تھے وہ آرام بھی نہیں ملا. تیسرے دن حضرت ذوالکفل نے یہ انتظام کیا اور کہا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو سب دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کو اندر مت آنے دینا، آج میرا تیسرا دن ہے، میں نے آرام نہیں کیا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. یہ آیا اور آ کر اس نے گھسنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ذوالکفل کے آدمی نے اندر گھسنے نہیں دیا. جب گھسنے نہیں دیا تو یہ شیطان جو ہے یہ کھڑکی کے راستے داخل ہو گیا اور جا کر ان کو اٹھایا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پھر اندر موجود ہے، انہوں نے پوچھا اندر تم آئے کہاں سے، کھڑکی دروازے سب بند تھے، تو یہ سمجھ گئے حضرت ذوالکفل کہ یہ شیطان ہے. یہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے غصہ کر بیٹھوں اور میرا یہ منصب جو حضرت یسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو عطا فرمایا، یہ منصب میرا ختم ہو جائے. تو انہوں نے اس نے قرار کر لیا کہ ہاں، کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم ابلیس ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ابلیس ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میری ہر تدبیر نے مجھے تھکا دیا، لیکن آپ میرے قابو میں آئے نہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ کو غصہ دلا دوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا. اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا. کفل کے لفظی معنی آتے ہیں ذمہ داری کے، کفالت اسی سے نکلا ہے. کفالت کہتے ہیں نا، میں فلانا آدمی کی کفالت کرتا ہوں، کفالت کا معنی ہوتی ہے کسی کی ذمہ داری لے لینا، کسی کا کفیل بن جانا، کفیل بھی اسی سے نکلا ہے. ذوالکفل بھی ان کو اسی لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذمے جو عہد اور ذمہ داری لی تھی اس کو پورا کر دیا. لفظی ترجمہ اس کا ہے ذوالکفل کا، کفالت والا، ذمہ داریاں پوری کرنے والا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. تو یہ واقعہ ہے حضرت ذوالکفل کا، جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل جو ہیں یہ ایک حضرت یسع علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، یہ ان کے خلیفہ ہیں اور ولی صالح ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، نبوت یہ مقام جو عطا فرمایا وہ در حقیقت اپنے ان تین اعمال کی وجہ سے عطا فرمایا، جو عمل ان کا مستقل طور پر جاری تھا. بازرات نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ذوالکفل جو ہیں یہ کبھی بھی اپنا یہ راز ظاہر نہ کرتے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن جب ذمہ داریاں لینے کا مرحلہ آیا ان کو معلوم تھا کہ اگر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو کوئی دوسرا آدمی اس ذمہ داری کو اگر لے لے گا تو شاید پورا نہ کر سکے. ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا کہ میں ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی منصب عطا ہو، اگر وہ آدمی دیکھے کہ میرے علاوہ کوئی اور منصب کا اہل نہیں ہے تو آگے بڑھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے. قاضی ہے، کسی کو قاضی بنایا، وہ جانتا ہے کہ اگر کسی کو قاضی بنایا گیا کوئی غلط آدمی قاضی بن جائے گا، اس سے بہتر ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ کم از کم میں ناجائز کوئی کام نہیں کروں گا، مجھ کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہے، تو وہ آگے بڑھ کر اس منصب کو قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتا ہے. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ یہاں ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، ان کو جس قوم کے اوپر اللہ تعالی نے بھیجا تھا ہدایت دے کر، یہ موصل نینوا کے لوگ تھے، عراق کا علاقہ ہے، آج بھی اس کا نام موصل ہی ہے. ان لوگوں کے پاس بھیجا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ان قوم کے لوگوں کے پاس گئے، اللہ کے احکامات کی ان کو دعوت دی، لیکن جیسے سرکش لوگوں کا ایک وتیرہ ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کی اس دعوت کو اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا. ایک عرصے تک ان کو جب دعوت دیتے رہے تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے اوپر تین دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے، تین دن کے اندر 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 عذاب آ جائے گا. اللہ کے نبی جو کوئی بات کہتے ہیں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ کے حکموں کے مطابق ہی کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی اللہ رب العزت نے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی خواہشات سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحا، وہ جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جو کلام ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، بذریعہ وحی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ آپ پر تین دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. یقیناً اللہ کے حکم کے مطابق ہی کہی ہوگی، اللہ ہی نہیں فرمایا ہوگا کہ بھائی تین دن کے اندر اندر عذاب آئے گا. یہاں اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ان کو کہہ کر بستی سے نکل گئے، یہ سوچ کر کہ تین دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے، اب میں اس بستی میں ٹھہرنا نہیں چاہیے، نکل گئے. ادھر یونس علیہ السلام باہر نکلے، ادھر عذاب کی اللہ کے عذاب کی علامات ظاہر ہونے لگی، کسی نے دیکھا کہ آندھیاں آنے لگیں، کسی نے دیکھا کہ طوفان کے آثار نظر آنے لگے. تو ان قوم کے لوگوں کو فکر ہوئی اور انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ساتھ لیا، جانوروں کو ساتھ لیا، جانوروں کے بچوں کو ساتھ لیا، اور وہاں باہر نکل کر بستی سے باہر نکل کر انہوں نے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے الہ زاری شروع کر دی. بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا. جب بچہ ماں سے علیحدہ ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے. جانوروں کے جو بچے تھے ان کو اپنی ماؤں سے علیحدہ کر دیا تو وہ جانور بھی کے بچے بھی شور مچانے لگے. تو گریا زاری کا ایک ماحول بن گیا, الہ زاری کا ایک ماحول بن گیا, اور سب نے خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار شروع کر دی. اللہ تعالیٰ تو نازل ہونے والے عذاب کو معاف فرما دیتے. اللہ تعالیٰ تو جب کوئی انسان صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو برسوں پرانے شرک کو معاف کر دیتا ہوں. تو جب ان لوگوں نے گناہ کے لیے توبہ استغفار شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا. یونس علیہ السلام جو بستی سے باہر چلے گئے تھے, یہ انتظار میں رہے کہ تین دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب آیا نہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ قوم نے پیچھے کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اب حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو اس قوم کا ایک رواج تھا, اس قوم کی ایک رسم تھی. وہ رواج یہ تھا کہ ان کے ہاں اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا تھا تو ان کے ہاں سزائے موت اس کی سزا تھی, قتل کر دیا کرتے تھے اس کو. یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان سے تین دن عذاب کا وعدہ کیا تھا کہ اندر اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب آیا نہیں. تو یہ ڈر گئے اور ڈر کر انہوں نے یہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بستی سے بھاگ جاتا ہوں, نکل جاتا ہوں. یہ فیصلہ اپنی طرف سے تھا یونس علیہ السلام کا, اور ان کو ڈر تھا کہ میں واپس چلا گیا تو لوگ کہیں گے تم نے تو جھوٹ بولا تھا, کہیں قتل نہ کر دیں. بھاگ کر وہ پہنچے تو دریا کے کنارے پہنچے, سوچا کہ میں دریا کے اس پار چلا جاؤں. تو کشتیاں مسافروں کو لے کر جا رہی تھیں, یہ بھی بیٹھ گئے کشتی کے اندر. اب جب یہ کشتی میں بیٹھے, اب یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ, بغیر اللہ کے حکم کے روانہ ہو گئے. کشتی میں بیٹھے, آگے جا کر کشتی جو ہے ایک گرداب میں پھنس گئی. جب گرداب میں پھنسی تو کشتی میں لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلام ہے جو بھاگ کر آیا اپنے مالک کے پاس سے. اس لیے ایسا کرو کسی ایک آدمی کو جو کوئی بھاگ کر آیا ہے اس کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو تاکہ ہماری لوگوں کی سب کی جان بچ جائے, ایک آدمی کی وجہ سے سب لوگ نہ ختم ہو جائیں. اب جب قرآن داز انہوں نے کہا اچھا بھائی قرآن نکالتے کون آدمی ہے, قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی, ہر کوئی ان کو پہچانتا تھا کہ بڑے نیک انسان ہیں. جو مانتا تھا ان کو, جو نہیں مانتا تھا یہ جانتے تھے کہ نیک آدمی ہے. تو کشتی والوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتے, کوئی دوسرا ہوگا, یہ کیسے کوئی گناہ کر سکتے ہیں, غلطی کر سکتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری اللہ کی طرف سے میری پکڑائی ہے, کیونکہ یہ فیصلہ میں نے اپنی طرف سے کیا تھا کہ میں بستی سے بھاگ کر خود چلا جاؤں, اللہ کے حکم کے مطابق میں نے نہیں سفر کیا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں ہی ہوں, مجھ کو ہی تم سمندر میں ڈال دو. انہوں نے دوبارہ قرآن دازی کی, پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر تیسری مرتبہ قرآن دازی کی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پھینک دو, چنانچہ انہوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا دریا میں. جب دریا میں پھینکا, اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا, کہا کہ تم مچھلی کو کہا کہ تم اس جگہ پہنچو, اس کو نگل لو اپنے پیٹ میں, یونس علیہ السلام کو. لیکن یاد رکھنا یہ تمہاری غذا نہیں ہے, یہ تمہاری غذا نہیں ہے, یہ تمہارے پیٹ میں ہضم نہیں ہوگی, یہ تمہارے پیٹ میں قید خانہ ہے اس مچھلی کا بس. اب انہوں نے مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا یونس علیہ السلام کو, اور نگلنے کے بعد اسی کو فرمایا کہ ایک رات کا اندھیرا, ایک پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ظلمات فوقها بعض فوق بعض, اندھیرے پر اندھیرے, اور ایک سمندر کا اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا. قرآن پاک نے سمندر کے اندھیرے کو الگ بیان فرمایا, یعنی ایک ہوتا ہے اندھیرا اور قرآن کریم نے کئی جگہ پر فرمایا کہ یہ ایک ایسا اندھیرا ہوتا ہے سمندر کا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیرے پر اندھیرا ہوتا ہے، ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، ایسا ہوتا ہے سمندر کا اندھیرا. تو ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، اور ایک بس رات بھی سمندر کا اندھیرا. اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ہے، قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی. اس کو فرمایا قرآن کریم نے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا، اور حضرت مچھلی ظنون، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نون والا، نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، مچھلی کا ایک نام نون بھی ہے، اور نون والے یعنی یونس علیہ السلام اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر واپس پلٹے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم ان کے اس طرح واپس پلٹ آنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا تھا، لہٰذا ہم نے تو گرفت کی ان کی. فنادا فی الظلمات، پھر انہوں نے اندھیروں میں، دیکھو قرآن پاک نے بھی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا یہاں پر کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا ہم کو. اندھیروں سے مراد وہ تین اندھیرے جن کا میں نے ذکر کیا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا ہم کو اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ کوئی خدا نہیں سوائے آپ کے، سبحانک تیری ذات بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے، ہم ہی گناہگار ہیں. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں. اللہ رب العزت فرماتے کہ فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے، تکلیفوں سے نجات عطا کی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے پناہ طلب کرو، ہم سے معافی مانگو، ہماری پاکی بیان کرو. اس کے لیے ہم اپنی طرف سے الفاظ ڈھونڈتے، اللہ تعالیٰ نے لگے بندھے ہمیں الفاظ دے دیے کہ یہ دعا مانگا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چنانچہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی مشکل درپیش ہو، جب کوئی پریشانی درپیش ہو، جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو یہ دعا مانگا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین کو ہم نجات اسی طرح دیتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان، الفاظ پر سے غور کیجئے گا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. جو انسان اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے، مشکل نہیں، کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. یہ دعا بھی وہ ہے، یہ وہ آیت کریمہ جس کا عموماً ہم لوگوں کے ہاں ختم کا ایک مجرب عمل ہے، کسی کی بیماری کے موقع پہ، کسی کی تکلیف کے موقع کے اوپر یہ مجرب عمل ہے، اور انگنت انسانوں کے آزمائے ہوئے یہ طریقہ ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایسے وقت میں، جب بھی کبھی مشکل وقت میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ بس پردے کھلتے چلے گئے انسان کے، ایسا لگتا ہے پردے کھلتے چلے گئے. ایک جگہ میٹنگ میں تھا، پتا چلا کہ بہت بڑی ایک بلند بلڈنگ تھی، اس کے ساتویں یا آٹھویں فلور کے اوپر ایک آدمی پھنسا ہوا ہے، وہ نیچے سے زمین سے وہ نہیں ہوتی جو صفائی کرنے والوں کی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں اوپر تک یوں. انہوں نے کہا جی ساتویں آٹھویں فلور پہ جا کر زمین سے لے کے وہ مشین وہاں اس طرح جام ہو گئی ہے کہ اس کو کھسکایا بھی نہیں جا سکتا اتنی بڑی مشین کو کہ ہم اس کو کھسکا کر نکال لیں. مشین نیچے بھی نہیں آتی اوپر بھی نہیں آتی, وہ آدمی وہیں اٹکا ہوا ہے بہت دیر ہو گئی, کافی گھنٹے گزر چکے تھے. میں بھی پہنچ گیا وہاں پر اس کے پاس. اچھا چاروں طرف وہ شیشے تھے, وہ آدمی کچھ اس طرح تھا, اس طرح تھا اس جگہ پر کہ وہ مشین کے اوپر, وہ جو اوپر کرنے والی مشین تھی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, نہ اس کو آگے کیا جا رہا ہے نہ پیچھے کیا جا رہا ہے. جتنے ہیلے حربے تھے سب آزما چکے, کوئی صورت نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی تو میں نے یہ دعا لکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں نے اس کے سامنے شیشے پر ٹیپ سے چپکا دی. اس سے بات بھی نہیں ہو سکتی تھی, شیشے تھے, اور میں نے نیچے لکھ دیا کہ اس دعا کو بس پڑھتے رہو آپ. وہ دعا ہم نے اس کو لکھ کر قلم سے موٹا موٹا لکھ کے یہ نیچے ایک نوٹ لکھ کے کہ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں شیشے پر چپکا دی. وہ بھی دعا پڑھتا رہا, ہم لوگ بھی دعا پڑھتے رہے, سب ساتھیوں سے ہم نے کہا یہ دعا پڑھتے رہو. نماز کا وقت ہو گیا, وضو کرنے کے لیے گئے, وضو کر کے آئے تو پتہ چلا آدمی نیچے اتر گیا. ہمیں کیسے اتر گیا, کہیں گے جی وہ مشین چل پڑی, اللہ تعالیٰ نے مشین چلا دی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں, اور یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائے. کہاں یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں ہونا, پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد غذا نہ بننا مچھلی کی, اور پھر زندہ سلامت مچھلی نے پھر ان کو نگل دیا باہر, اور وہ زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی آ گئے. یہ صرف اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب بھی کسی کام کے لیے نکلا کرو. فرمایا کرتے تھے انسان روزانہ صبح کو نکلتا ہے, آدمی لاکھ کوششیں کرتا ہے اپنے مقاصد میں کامیابیوں کے لیے, لیکن ایک کوشش کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو ہم لوگوں سے فراموش ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں روزانہ کی بنیاد پر. رجوع اللہ کے لیے فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا کرتے تھے کہ مناجات مقبول کا اہتمام کرو. یہ ساری قرآن پاک کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون دعائیں ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے. حقیقت بھی یہ ہے, جو حضرات اس کا عمل کرتے ہیں وہ اس کا تجربہ کرتے ہوں گے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ پیچھے کسی نے ہاتھ رکھ دیا آپ کے اوپر. آپ نے قرآن کریم پڑھا, مناجات مقبول پڑھی, ایسا لگتا ہے کسی نے یوں پیچھے ہاتھ رکھ دیا آپ کے اوپر. آپ جہاں لاکھ کوششیں کرتے ہیں وہاں ایک کوشش یہ بھی تو ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اپنے کاموں کے لیے. اپنے دن بھر کی محنت جو ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں ان میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ تھوڑی سی لو لگا لیں. آپ اگر گھڑی دیکھ کر حساب جوڑیں نا اپنا, تو ان عمل میں 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. قرآن کریم کا اگر آپ ایک سپارہ ختم کرتے ہیں, اور جو حضرات روزانہ کلام پاک پڑھنے کا معمول ہے وہ بہت جلدی 12-13 منٹ میں کلام پاک کا ایک سپارہ پورا ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی آدھا سپارہ پڑھتا ہے 6-7 منٹ, 2-3 منٹ کے اندر مناجات مقبول پوری ہو جاتی. 10 منٹ لگے نا آپ کے. باہر نکلے, باہر نکلتے بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھو اور یہ دعا کر لیا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ میں آپ ہی, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں. ہمارے حضرت اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ اس ایک جملے میں دنیا جہاں پوشیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. فرمایا تھے اس کے اندر رجوع اللہ بھی ہے, سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ایاک نعبد و اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہنے کو تو دو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, لیکن اللہ کی بندگی بھی ہے, اللہ کی طرف رجوع بھی ہے, اللہ سے مدد مانگنا بھی ہے, اپنے کاموں میں اللہ کو پکارنا بھی ہے, اور اللہ کو وہ انسان انتہائی پسندیدہ ہے، اس انسان پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں جو انسان ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتا ہو، ہر معاملے میں اپنے رب کو پکارتا ہو، ایسا انسان اللہ کے نزدیک انتہائی مقرب بندہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں کس مقام پر ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو پکارنے کے لیے مصلی پہ بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، مسجد کے اندر بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، آپ چلتے پھرتے یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے کسی کام سے، نکلے راستے میں یہ بھی دعا مانگتے چلے گئے کہ اللہ جو کام کرو میرے کام کو آسان فرما دے، یا اللہ میرے کام کو آسان کر دے، یا نعبد و یا نستعین، یا اللہ سہولت سے فرما دے۔ تو یہ جو رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ہر معاملے میں، اس کے انوارات، اس کے برکتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، یاد رکھیے گا۔ یہ ہم لوگوں کا ایک کمزور اعتقاد ہوتا ہے، ہم لوگوں کا کمزور ایمان ہوتا ہے، ہم لوگوں کا کمزور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھک ہار بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ تھکے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگی ہوئی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے، یا تو اللہ تعالیٰ وہی کچھ دے دیتے ہیں جو اس نے مانگا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو دوسری بہت ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں میں نے اس کی دعا قبول نہیں کی تھی، اس کے بدلے میں میں اس کو آخرت کی یہ نعمتیں عطا کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی کی دعا کو قبول، جلد باز آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اور جلد باز ہونے کا مطلب بھی یہ بیان فرمایا کہ کوئی انسان یوں کہے کہ یا اللہ میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ جلد بازی کی دعا ہے۔ تو فرماتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جلد بازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ تو دعا انسان مانگے یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک بات آپ کو اور عرض کرتا ہوں، جس کام کے لیے آپ کو دعا کی توفیق ہو جائے، خوب اہتمام سے آپ نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ میرا یہ کام کروا دے، یا اللہ یہ کام کروا دے، رٹ لگا دی آپ نے، جس طرح آپ دعا مانگ سکتے آپ نے مانگی اور کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، آپ یقین جانیے گا کہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا اس کام میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر تھی، کوئی کام نہیں ہوا۔ کبھی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے انسان کو، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی حرف شکایت زبان کے اوپر نہیں آنی چاہیے، بلکہ یہ جان لے انسان کہ الخیر فی ما وقع انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ واقع اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ، اور جلد یا بدیر آپ کو کبھی نہ کبھی پتہ چلے گا کہ میرا فلانا کام جو نہیں ہوا تھا اس کے اندر در حقیقت یہ بہتریاں تھیں، اس کے اندر یہ بہتریاں تھیں۔ تو یہ برکتیں ہوتی ہیں دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کے پاس علم ازلی، علم ابدی ہے کہ کون سا کام کس کے لیے مفید ہے، کس کے لیے مضر ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ مقرر فرما کے رکھتے ہیں۔ تو جس میں بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ وہی کام فرماتے ہیں۔ تو یہ جو دعا فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے انسان دعا مانگے، ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وزکریہ اذ نادا ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام بوڑھے تھے، عمر 80 سال سے زیادہ تھی، بیوی ان کی بانج تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے یہ دعا مانگ لی، حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی، وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام اذ نادا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، آپ مجھ کو تنہا نہ چھوڑیے گا، وہ انت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث ہیں. یہ دعا مانگتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھ کو آپ تنہا نہ چھوڑیے گا اور آپ بہترین وارث ہیں. مطلب یہ کہ اگر میری اولاد نہ بھی ہو تب بھی میرے وارث اصل وارث ہے اللہ آپ ہی ہیں. اور لیکن یہ دعا مانگ رہے ہیں، 80 سال کی عمر میں جا کر اللہ تعالی نے ان کو ان کی دعا کو قبول کیا. ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو بیٹا مل جائے، حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ان کا بیٹا ہو جائے. بیٹا ہوتا نہیں تھا، بیوی بانج تھی، خود عمر کے بڑھاپے میں تھے، کیسے ہوتا؟ لیکن دعا سے ہمت نہیں ہاری، دعا کرتے رہے. چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو ان کی یہ خواہش پوری کی، اور اس عمر میں جا کر اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا کیا، جبکہ بیوی بھی ان کی یہ صورتحال تھی. تو اسی کو فرمایا کہ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب، ربی لا تذرنی فردا، آپ مجھ کو تنہا نہ چھوڑیے گا اور آپ بہترین وارث ہیں. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا له یحییٰ، ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا، بیمار تھی ان کو ٹھیک کر دیا. اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. وہ ان کی شان یہ تھی، یہ وہ تھے کہ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جو خیر کے کاموں میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے، نیک کاموں میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، اور وہ ہم کو پکارتے تھے، رغبن، امید کے ساتھ پکارتے تھے، رہبا، اللہ سے ڈرتے ہوئے پکارتے تھے. وکانو لنا خاشعین، اور وہ ہمارے آگے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ شان بیان فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عمر کے اس حصے میں جبکہ انسان اب اولاد ہونے سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، عمر بھی بڑھاپے کی اور بیوی بھی بانج ان کی، کوئی امید نہیں اولاد کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہمیں پکارتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، اور پکارنے کی شان بھی دو بیان فرمائی کہ ڈرتے ہوئے بھی پکارتے تھے اور ہم سے امید بھی رکھتے تھے اس بات کی کہ ہم ان کی دعا کو قبول کریں گے. اور یہی دو شان ہونی چاہیے ہر انسان کی جب وہ دعا مانگے، ایک اللہ سے اس بات کی امید کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے ساری دنیا آپ کو عطا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. جو کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں. جتنی چیزیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی نے یوں کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، یہ سب اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، یہ سب اللہ کے ایک نظام کا ایک حصہ ہے. انسان خود کچھ نہیں کرتا، سب اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ترتیبیں بناتے ہیں، کرنے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی اس کو. تو یہاں یہ شان بیان فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا یحییٰ علیہ السلام. ان کی شان یہ تھی زکریا علیہ السلام کی کہ نیک کاموں میں پہل کرتے تھے، آگے آگے رہتے تھے، ہم کو ڈرتے ہوئے پکارتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور امید رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ شان انسان کی دعا مانگتے وقت اگر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والے. اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی اپنی مانگی ہوئی دعاؤں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک چیز کی خواہش ہے، میں مانگتا رہے دعا، اب دعا کی قبولیت کبھی جلد ہے کبھی دیر ہے. اللہ کے اتنے مقبول بندے جو خود نبی اللہ کے، ان کی دعاؤں کی قبولیت میں جب تاخیر ہو رہی ہے تو عام انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کیوں تاخیر نہیں ہو سکتی؟ اس میں بھی تاخیر ہو سکتی. اور البتہ جس بات کا اظہار ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت جب انسان مانگتا ہے تو عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے، اللہ کی امید کے ساتھ دعا مانگے. اس لیے دیکھو توبہ جو ہوتی ہے نا، توبہ، یہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ سے توبہ مانگ لی. توبہ نام الفاظ توبہ ادا کرنے کا نہیں، توبہ نام ہے ندامت کا، شرمندگی کا. توبہ نام کس چیز کا ہے؟ ندامت اور شرمندگی. اپنے گناہ کیے ہوئے گناہ پر اگر شرمندگی ہے تو یہ توبہ ہے. زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں توبہ مانگتا ہوں، سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یہ کوئی توبہ تو نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالی کے سامنے نعوذ باللہ بہادری کا مظاہرہ ہے. توبہ نام ہے اظہار ندامت کا، اظہار شرمندگی کا، کہ یا اللہ واقعی میرے سے یہ گناہ ہو گیا. اپنے دل کے اندر شرمندہ، اپنے آپ سے شرمندہ، اللہ کے آگے شرمندہ، یہ ہے توبہ. محض توبہ کی زبان کر یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کے الفاظ زبان سے رسمی طور پہ نکالے چلا گیا، دل کے اندر کوئی ندامت نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی تین چیز، توبہ مجموعہ تین چیزوں کا ہوتا ہے. ایک ہے توبہ اظہار ندامت ہو، شرمندگی ہو. دوسری چیز ہے کہ یعنی یوں آدمی کہے، حقیقت میں دل سے کہے کہ ہم یہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ندامت. دوسرا ہے آئندہ سے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم، آئندہ سے اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم. تو تین چیزیں ہو گئی، اپنے کیے پر پشیمانی، شرمندگی، اللہ تعالی سے معافی، تیسرے نمبر پر آئندہ سے نہ کرنے کا عزم. کتنی چیزیں؟ تین. اپنے کیے پر پشیمانی، شرمندگی، اللہ تعالی سے توبہ و استغفار، تیسرے نمبر کے اوپر آئندہ سے نہ کرنے کا عزم. یہاں اکثر لوگوں کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اچھا یہ بات بھی واضح ہو جائے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ دو کام تو میں کر سکتا ہوں، توبہ استغفار کر سکتا ہوں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہوں، اور اپنے گناہ پر شرمندگی بھی میں اظہار کر سکتا ہوں، لیکن آئندہ سے نہ کرنے کا عزم یہ تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ معلوم ہے کہ میں تو ایک انسان ہوں، گناہ تو میرے سے پھر بھی ہوگا. تو یاد رکھیے، جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ گناہ میرے سے دوبارہ ہوگا، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس وقت انسان اس بات کا عزم کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے کہ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس وقت دل کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ میرے سے کہیں گناہ ہو نہ جائے، تو خدشہ کے پیدا ہو جانا آپ کے عزم کے منافی نہیں ہے، آپ کے ارادے کے خلاف نہیں ہے. خیال الگ چیز ہے، خیال کا آنا الگ چیز ہے، لیکن کام کر لینا یہ الگ چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں یہ گناہ دوبارہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا عزم مکمل نہیں. ارادے کا خیال کے آنے سے آپ کا ارادہ مکمل ہو گیا، اس کی تکمیل کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، وہ مکمل ہو گیا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سب حضرات واقف ہوں گے. حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے ہمارے اساتذہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، جب ہم یہ دعا مانگتے، توبہ مانگتے ہیں، تو دو شرطیں تو ہم پوری کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، شرمندگی کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم عزم کرنے بیٹھتے ہیں تو عزم ہوتے وقت دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ گناہ ہم سے دوبارہ ہوگا. تو حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب و غریب ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے قابل. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تم ارادہ کرتے ہو کہ یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا، اگر اس کام کرنے کا خیال آ جائے تو خیال آنے سے آپ کا ارادہ ختم نہیں ہوتا، ارادہ اپنی جگہ پر اٹل رہے گا. خیال آنے سے آپ کا ارادہ ختم نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، ارادہ اٹل رہے گا آپ کا، آتا رہا خیال آپ کو. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْحَانَ رَبِّ، کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا تھا گناہ کا. جب زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک وہمہ آ گیا. یہاں علماء نے لکھا کہ وہ اللہ کے نبی دل میں ان کا کیسے خیال آ گیا، تو یہاں اس کا جواب یہی لکھا ہے کہ دل میں خیال آنا گناہ کا، یہ گناہ نہیں ہے. ایک ہے خیال کو لانا، سوچ سوچ کر خیال کو لانا، وہ تو گناہ ہے. ایک ہے خود بخود دل میں گناہ کا خیال آ گیا بغیر کسی قصد و ارادے کے، یہ گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس خیال کے مطابق عمل نہ کر لیں، جب تک کہ اس خیال کے مطابق آپ عمل نہ کر لیں. لولا آر رآ برہان ربی، قرآن کریم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے. وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت لکھی بھی ان کے سامنے آ گئی، حالانکہ یوسف علیہ السلام اس وقت تھے جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا دنیا میں، لیکن قرآن کریم لوح محفوظ پر تو پہلے دن سے تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. قرآن کریم کی یہ آیت لکھی بھی ان کے سامنے آ گئی، لا تقرب الزنا انہ کان فاحش وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جانا، انہ کان فاحش وساء سبیلا، انتہائی برا کام اور بہت ہی برا راستہ ہے. انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو رک گئے. تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ ہے برہان رب، رب کی دلیل جو ان کے سامنے آئی، اور بعض حضرات نے لکھا کہ اللہ تعالی نے ان کے والد کا چہرہ ان کے سامنے کر دیا. یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، ان کا چہرہ ان کے سامنے کر دیا اور یعقوب علیہ السلام حیرت سے انگلی منہ میں لیے بیٹھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. یہ وجوہات لکھی ہیں اس کی. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ارادے کا آنا یا آپ کے خیال کا آنا، وہمے کا آنا، یہ آپ کے ارادے کے خلاف نہیں، آپ کا ارادہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گا. اب سمجھ لیجئے بات کو کہ جب ہم گناہ کا توبہ کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، تو توبہ کرتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اس بہت بڑا گناہ کیا، ہمیں ندامت ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. توبہ استغفار کی، یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی. آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کیا، ابھی تو عزم کر لو اپنا پکا. ابھی جب عزم کر لیا، دل میں خیال آ رہا ہے ہوگا ہوگا، دیکھی جائے گی، پھر مانگ لیں گے توبہ. توبہ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کی توبہ آپ 70 مرتبہ دن میں مانگو اور پھر 71 مرتبہ وہ گناہ ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک دن کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، تو اگر ہو گیا تو مانگ لیں گے توبہ. کیا ہوا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے دروازے تو بند نہیں کیے توبہ کے؟ کوئی دروازے بند تو نہیں ہو رہے؟ اگر ایک گناہ دوبارہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں نہیں کہا کہ میں اس گناہ کو کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا. توبہ تو توبہ ہے، معاف ہوگی. تو یہ فرمایا کہ یہاں در حقیقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دعا سے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور دعا کرنے کا اصول یہ بیان فرمایا کہ امید کے ساتھ دعائیں مانگے، اللہ سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگے، خشیت کے اللہ وزاری کے ساتھ دعائیں مانگے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، شاید یہ رمضان اگلا اتوار تو میری آمد کا نہیں ہے، حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدظلوم تشریف لائیں گے انشاءاللہ. بس رمضان کے بارے میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کو ہم سب کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے استقبال کے لیے دنیا بھر میں مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، استقبال رمضان. استقبال رمضان کیا ہے؟ استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا استقبال کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا استقبال کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اتنی آرزو فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو برکت عطا فرما دیجئے رجب اور شعبان کے مہینے میں اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. تو رمضان کا مہینہ یہ تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہم لوگوں کو جو مل رہی. اللہ تعالیٰ مغفرت کے بخششوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بندوں کی مغفرت ہو جائے کسی طریقے سے. اس لیے رمضان کے جو یہ ایام شروع ہو رہے ہیں, اس لیے جو رمضان کے ایام شروع ہو رہے ہیں, اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ تمام چیزوں کی بنیاد, تمام اچھائیوں کی بنیاد جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے. فکر, ہر چیز کی فکر انسان میں پیدا ہو تو کام صحیح ہو جاتا ہے. آپ کو اگر کل کوئی اہم کام کرنا ہے, ایک ضروری کام کل آپ کو کرنا ہے, آپ آج سے اس کی تیاری کریں اگر کہ بھئی کل فلانا اہم کام ہے, اس کی چیزوں کو دیکھ کر رکھوں, اس کی تیاری کر کے رکھوں, تو کل وہ کام شروع ہوگا تو آپ کا کام اچھے طریقے سے ہوگا. لیکن ایک انسان وہ ہے وہ کہے گا کل دیکھیں گے کیا ہوگا, اب کل وقت کے اوپر چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, چیزیں نہیں مل رہی, کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے, اسی میں پتہ چلا کہ کئی گھنٹے ضائع ہو گئے, اور جب وقت کام کا ہوا تو پورے وقت کام کا ملا نہیں. تو کام کی فکر وہ ہوتی ہے جو انسان کو کام صحیح کروا دیتی ہے. تو اس بات کی فکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا, آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوا دے, اپنے عافیت سے اس کو پورا فرما دے, یہ صحیح طریقے سے اللہ کی مرضیات کے مطابق گزر جائے, فضول کاموں میں نہ گزرے, عافیت کے ساتھ گزرے. اللہ کرے ہر ایک کا رمضان عافیت کے ساتھ گزروائے, سکون کے ساتھ گزروائے, اپنی رضاؤں کے ساتھ گزروائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا رب کریم اس رمضان کو ہم سب کے لیے گزروا دے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہوتی, ہمیں یہ فکر ہو کہ رمضان صحیح گزرے, اس کے مسائل ہم جانے, اس کے طریقے جانے. لوگوں میں ناواقفیت جہالت اتنی ہوتی ہے کہ یہی نہیں پتا ہوتا کہ سحری کب کھل رہی ہے کب ختم ہو رہی ہے, یہاں تک کبھی اہتمام نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر اوقات سحر و افطار کا نقشہ لے کر رکھ لیں کہ کس نے بجے سحری ختم ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے گی کھاتے پیتے رہو, پتہ نہیں کتنے انسانوں کے روزے اسی طریقے سے خراب ہو جاتے ہیں. تو اتنا اہتمام تو انسان کر سکتا. تو خلاصہ یہ کہ جو فکر ہوتی ہے یہ اصل چیز ہے, اور سب سے برباد کرنے والی چیز انسان کو وہ ہے غفلت, کہ آدمی کو پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے. رمضان آیا وہ بھی گزر گیا, کوئی پرواہ نہیں کی, جیسے عام دن تھے ایسے یہ دن بھی گزر گئے, ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. تو یہ غفلت کی علامت ہے, یہ اپنے وقت کو برباد کرنے والی بات ہے کہ ہمارا وقت برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فریضے ہمارے اوپر عائد فرمائے وہ تو ہیں, باقی تو فریضے اپنی جگہ پر جو کہ تو ہیں, نمازوں کے وہ تو جیسے بارہ مہینے کے ہوتے ہیں ایسے اس مہینے میں بھی ہیں, لیکن ایک نیا فرض ہے رمضان میں اور وہ ہے روزہ. اللہ تعالیٰ اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کروا دے. دوسرے دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے, ایک ہے نفلی عبادتوں کا اہتمام, فرائض واجبات سنن موقتہ وہ تو بہت اہتمام اس کا کیا جائے, روزوں کا اہتمام وہ تو ہے ہی رمضان روزوں کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے نفلی عبادتوں کا اہتمام, نفلی عبادتوں میں نفلی نماز ہے, جیسے مغرب کے ساتھ اوابین کی نماز ہے. اوابین کی نماز حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر اوابین کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب وابین کی نماز کتنی ہوتی ہے, کم سے کم 6 رکعتیں, زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں, جتنی دل چاہے پڑھ لیں. تہجد کی نماز, آپ اگر وابین کی نماز کا گھڑی دیکھ کر حساب کریں نا تو 7-8 منٹ لگتے ہوں گے اطمینان سے پڑھنے میں. تہجد کی نماز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قضا نہیں فرمائی اس نماز کو, کبھی نہیں چھوڑا, اس کا اہتمام فرما لیں. تہجد کی نماز کا کوئی مشکل نہیں, سحری میں انسان اٹھتا ہے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اس وقت پڑھ لے. کسی کو اگر سستی ہوتی ہے تو پڑھ کر سو جائے, کوئی بات نہیں, پڑھ کر سو جائے, چھوڑے نہیں تہجد کی نماز کو. اور تیسری نفلی عبادتوں میں سب سے اہم چیز تلاوت کلام پاک. تلاوت کلام پاک رمضان المبارک کا خاص خاص عبادت ہے, خاص جوڑ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے ساتھ تلاوت کلام پاک کا. جتنا کلام پاک کی تلاوت کر سکیں, اوقات بنا کر, اوقات مقرر کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں, اتنا ہی باعث انوارات، باعث برکت بھی ہے، انوارات کا بھی باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کلام پاک کا غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے. اور یہ تو ہو گئے نفلی عبادتوں کے کام. چوتھی ضروری چیز ہے گناہوں سے اجتناب، جس میں ہمارے ہاں بہت سستی ہو جاتی ہے. ہم لوگ نمازوں میں کے بھی اہتمام ماشاءاللہ بڑھتا ہے، مساجد بھر جاتی ہیں الحمدللہ، تراویوں کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، روزوں کا بھی اہتمام لوگ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب ہمارے گھروں میں کیبل ٹی وی لگا ہوا ہے، اب سارا دن فلموں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، حیا سوز قسم کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ویسے بھی حرام ہے، ان دنوں میں بھی حرام ہے. ایک صاحب نے عجیب و غریب بات فرمائی، بڑی اچھی بات ہے، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو کھانا پینا یہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حلال بھائی، آپ 12 مہینے انسان کھاؤ پیے، حلال ہے نا، رمضان کے علاوہ دن میں. اللہ تعالی نے اس کھانے پینے کو آپ کو رمضان کے دنوں میں چھڑوا دیا، 12 مہینے کی حلال چیز تھی، رمضان کے دنوں میں فرمایا کہ دن میں نہیں کھانا پینا تم نے، یہ منع ہے. لیکن فرمایا کہ دیکھو جو چیز 12 مہینوں میں حرام تھی، جو چیز 12 مہینوں میں کیا تھی، حرام تھی، وہ رمضان میں بھی کیے چلے جا رہے ہو. تو جو چیز 11 مہینوں میں حلال وہ رمضان میں آ کے ممنوع ہو گئی، اور جو چیز 12 مہینوں میں حرام وہ رمضان میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی رمضان تو نام ہی اس بات کا ہے، اس قوت ارادی کو بیدار کرنے کا نام رمضان ہے، کہ ہم جب اللہ کے حکم کے خاطر کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں، پینے کو چھوڑ سکتے ہیں، ان گرمیوں کے اندر پینے کو چھوڑنا، پانی کو چھوڑنا، جب ہم سے گھنٹہ نہیں رہا جاتا بغیر پانی کے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم 15-16 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے گھنٹے کا آج کل روزہ ہو رہا ہے، اتنے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا، قوت ارادی چھوڑ دیا، اب نہ بھوک لگ رہی نہ پیاس لگ رہی، اگر لگ بھی رہی ہے تو احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ ذہن بنا ہوا، دماغ بنا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا نہیں. قوت ارادی ہے نا ہماری، یہ قوت ارادی ہے، اس قوت ارادی کو ہم نے بیدار کر لیا اللہ کے حکم کے لیے. جب اس قوت ارادی کو بیدار کر لیا، اب دیکھیے نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک چیز تمہاری زندگی کی ایسی ضرورت جس کو تم چھوڑ نہیں سکتے، میرے حکم کے خاطر تم نے چھوڑ دیا، اتنے گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا، تو جو گناہ جو تمہاری ضرورت نہیں، گناہ جس کے تم جو تمہاری زندگی کا حصہ نہیں، اس کو تم میرے خاطر نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی چھوڑ سکتے ہو لیکن تم نے ارادہ نہیں کیا. انسان کے اندر اللہ نے عجیب چیز رکھی ہے، قوت ارادی عجیب چیز ہے. یہ آپ دیکھیے کتنے موت کے لوگ کرتب دکھاتے ہیں نا، موت کے کنویں میں جا کر دیکھیں، آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کس طرح اپنی گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہیں. یہ طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، آگ کے اوپر کھیل رہے ہیں نا جی، گاڑی ہے وہ کتنی جناب گاڑیوں کو کراس کر کے جناب چھلانگ مارے گی، زندہ بچ جاتے ہیں. بل فائٹنگ ہو رہی ہے صاحب، بل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بل کو مار دیا، خود بچ گئے. موت کا کرتب ہے نا، ذرا سی آنکھ بچی، نظر ان کی بہکی، موت تیار. ایک قوت ارادی ہے، اس قوت ارادی کی بنیاد پر انسان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، چاندوں پہ پہنچ گیا، سمندر کی تہوں میں اتر گیا. یہ قوت ارادی ہے، یہ قوت ارادی استعمال ہو رہی ہے دنیا کمانے کے خاطر. قوت ارادی ہے نا، دنیا کمانے کے خاطر استعمال ہو رہی ہے، پیسے مل جائیں، کپ مل جائے، فلانا مقابلہ جیت لیں، ایوارڈ مل جائے، اتنا انعام مل جائے. کیا ملا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑی سی دنیا میں واہ واہ ہو گئی، کل لوگ بھول بھی گئے. یہی قوت ارادی انسان کی استعمال ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیا انسان جنت نہیں کما سکتا؟ جنت کما سکتا. خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی آ کو لایا گیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ خلیفہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے، اس کو بڑے زبردست کرتب آتے ہیں. خلیفہ سے پوچھا کہ بھائی، انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا کرتب دکھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ کرتب دکھاتا ہے کہ ایک سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کپڑا سینے والی، اس سوئی کو اچھالتا ہے اور دوسری سوئی کو پھینکتا ہے تو پہلی سوئی دوسری سوئی کے ناکے میں جا کے پھنس جاتی. خلیفہ نے کہا کرتب دکھاؤ، اس نے کرتب دکھایا کہ سوئی کو اچھالا، دوسری سوئی کو پھینکا تو پہلی سوئی دوسری سوئی کے ناکے میں پھنس گئی۔ خلیفہ نے کہا بھائی کمال ہے بھائی، ہم اس سوئی کے ناکے میں دھاگے کو کوشش کرتے تو دھاگا نہیں جاتا، اس کا جناب یہ اچھالنے سے جا رہا ہے۔ بڑی تعریف کی، وہ سمجھا کہ اب خلیفہ مجھ کو انعام دے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ اس کو 10 درہم انعام دیا جائے اور اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں، 10 درہم بھی انعام دیا جائے اور اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ خیر انعام بھی دیا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ خلیفہ ہم نے کوڑے کیوں لگوائے، انہوں نے کہا کہ کوڑے میں نے انعام تو اس لیے دیا کہ واقعی اس نے کرتب دکھایا تھا، بہت اچھا کرتب تھا، اور کوڑے میں نے اس لیے لگوائے کہ اتنا قابل انسان، اتنا قابل آدمی، اپنی قوت ارادی اور کمال کو اس نے کس فضول کام کے اندر ضائع کیا، اپنی قوت ارادی اور اپنی صلاحیتوں کو اس نے کس فضول کام کے اندر استعمال کیا، اس کے اوپر میں نے کوڑے لگوائے اس کو۔ تو بات یہ کہ اللہ نے ہم سب کو قوت ارادی دی ہے، اب یہ ہماری اپنی ایک پسند ناپسند کا مرحلہ ہے کہ ہم اس قوت ارادی کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کریں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اسی چیز کے لیے ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا، دکھلاتے ہیں ہر سال ہم کو کہ دیکھو تم پانی کھانا چھوڑ سکتے ہو اللہ کے خاطر، گناہ چاہو گے چھوڑ دو گے، تم گناہ چھوڑتے نہیں، چاہتے نہیں۔ تو تین چیزیں نفلی ہو گئیں اور ایک چیز جو ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے رمضان میں گناہ نہ چھوڑے، ہمارے گناہوں کا معاملہ اسی کی اسی طرح چلتا رہا، تو ہمیں روزے ضرور ہو جائیں گے لیکن ان کے انوارات و برکات نصیب نہیں ہوتی انسان۔ گھروں میں فلمیں چلتی رہی، گھروں میں گانے باجے چلتے رہے، گناہ جو ہم اور ہر انسان کرتا ہے وہ چلتا رہا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے اے سی چل رہا اور کھڑکی دروازے کھلے ہو، آپ کتنے ٹن کا بھی اے سی لگوا لو اپنے ہاں لیکن کھڑکی دروازے کھلے رکھو گے کمرہ گرم ہی رہے گا، اے سی الگ چل رہا ہے کمرہ الگ گرم رہے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ کتنے روزے رکھ لو گے لیکن انوارات و برکات نصیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ مہینہ در حقیقت اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ پتہ نہیں رمضان، اگلے رمضان کتنے لوگوں کو ملتا ہے کتنے کو نہیں ملتا۔ ہر سال اس بات کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں جو لوگ ساتھ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں، کسی کا آخری رمضان ثابت ہوا۔ تو یہ مہینہ رمضان کا یہ اہتمام سے گزارنے کا مہینہ، فرائض و واجبات کے ساتھ نفلی عبادتیں اور نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام، یہی اصل چیز ہے۔ اور جب یہ گناہ کو چھوڑنے کا اہتمام پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انوارات انسان کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں۔ میرے دادا سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی رمضان اللہ تعالیٰ ہی انسان کا صحیح طرح گزرواتے، انسان کے تو بس میں ہے نہیں، انسان کے بس میں نہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی مرضیات کے مطابق گزروا دیجیے، سنت کے مطابق گزروا دیجیے، میرے بس میں نہیں، میری ہمت میں نہیں کہ میں رمضان کو صحیح طرح گزاروں۔ توفیق دینا آپ کا کام، مدد کرنا آپ کا کام، یا اللہ ہم تو آپ سے مدد مانگ رہے کہ رمضان کو صحیح طرح گزروا دیں۔ تو فرماتے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر کوششوں میں لگو، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو صحیح طریقے سے گزروا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، رمضان کے ایام میں سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا حامی و ناصر بھی ہو، ہم سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم سب کو یا ارحم الراحمین ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسالك من رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کو ہم سب کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین روزوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نفلی عبادتوں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہمارے اندر پیدا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویوں کو اور نمازوں کو یا اللہ شرف قبول عطا فرما. یا رب کریم اپنی رضا کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما، حلال رزق واسع عطا فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے کراچی شہر میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک سے اور ہمارے شہر سے یا اللہ چوریوں کا، ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین مہنگائی کا خاتمہ فرما، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فرما، بجلی کی قلت کو دور فرما، پانی کی قلت کو دور فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما. یا رب کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم.